حالات حاضرہ میں کافی موضوعات ہیں، چونکہ گزشتہ ہفتے بھی گفتگو نہیں ہوئی، کچھ سابقہ موضوعات ہیں اور کچھ حالیہ موضوعات ہیں، جتنی وقت کے اندر گنجائش ہوگی انہیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ وہ ایک مناسبت تو یہی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے، جس کے بارے میں عرض کیا ہے، اور مجدداً تبریک و تہنیت تمام امت اسلامیہ کو عرض ہے۔ اس کے علاوہ جو مناسبت پاکستان میں قریب آ رہی ہے، کل ہے وہ 23 مارچ ہے، یوم پاکستان۔ یہ وہ روز ہے جس میں مملکت پاکستان کے بارے میں قرارداد منظور ہوئی ہے اور طے پایا کہ متعلقہ فریقوں نے کہ ایک مملکت بنام پاکستان وجود میں آئے۔ 14 اگست وہ دن ہے جس دن باقاعدہ طور پر اس مملکت کی تاسیس کا اعلان ہوا۔ 23 مارچ وہ تاریخ ہے جس میں اس قرارداد کو، اس مملکت کے وجود کو آخری شکل دی گئی اور منظوری ہوئی اس کی۔ یہ بہت اہم روز ہے، اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یوم آزادی ہے پاکستان ہے، یوم مملکت پاکستان ہے، لیکن متاسفانہ مملکت کا جو فلسفہ تھا، مقصد تھا وجود میں آنے کا، اس سے انحراف ہوا، دوری ہوئی، اور یہ مملکت کسی اور سمت میں چلی گئی۔ ایک غلامی سے نکل کر بدتر غلامی کا شکار ہو گئی یہ ملت بھی اور مملکت بھی۔ اندرونی طور پر بھی اسارت جاری ہے اور بیرونی لحاظ سے بھی یہ اسارت جاری ہے۔ 23 مارچ صرف تماشا اور تقریبات میں گزر جاتا ہے، جبکہ 23 مارچ تعہد ہو، احیاء ہو، وہ مقاصد جو حاصل نہیں ہوئے، اس سفر جو شروع ہوا تھا لیکن راستے میں موڑ دیا گیا، ان روحوں کو صحیح سمت میں لانے اور اس سفر کو صحیح سمت میں لانے کا دن ہے 23 مارچ۔ صرف تقریب کافی نہیں ہے بلکہ مقاصد کے حصول کے لیے بھی یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ثقافتی لوگ ہیں، تہذیب، آبائی تہذیب کے تحت جھنڈے لگا کے اور نعرے لگا کے اور بعض خاص کام انجام دے کے اکتفا کرتے ہیں، مملکت جہاں جا رہی ہے جانے دیں، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیں، جس سمت میں رواں دواں ہیں ہونے دیں۔ پچھلی نسل خود آگاہ نہیں ہے تاکہ نئی نسل کو کچھ سمجھائے، بتائے، المیہ سمجھائے، اور نئی نسل میں آفات ان پچھلی نسلوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ نئی نسل جن مشکلات کا شکار ہے، یہ تاریخ میں بشر نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ ترقی یافتہ دور کی نسل، ٹیکنالوجی کے زمانے کی نسل، بہت مظلوم نسل ہے، واقعاً بہت مظلوم ہے۔ اتنا بشر مظلوم پوری تاریخ میں نہیں تھا جتنا آج ہیں، جتنے آپ لوگ مظلوم ہیں۔ اتنی آفات کبھی بھی نہیں تھی، یکجا، تیز، پیش رفتہ، ترقی یافتہ، ماڈرن، جن سے آج آپ کو سامنا ہے، اور اس کے لیے اس نسل کو ذرا بھی آمادہ نہیں کیا گیا، نہ آگاہ کیا گیا ہے ان آفات سے، اور نہ آفات سے بچنے کے لیے مقاومت و استقامت ان کے اندر پیدا کی گئی ہے۔ اور جو بزرگ اس نسل کو صحیح سمت دے رہے تھے، انہیں بڑی ظرافت کے ساتھ نظر انداز کر دیا گیا ہے، جیسے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ۔ 23 مارچ کا پاکستان یا 14 اگست کا پاکستان، یہ علامہ اقبال کے تفکر کا نتیجہ ہے۔ علامہ اقبال خواہاں تھے ایک مملکت آئین خدا کے لیے، ایک مملکت نظام الہی کے لیے، ایک مملکت امامت کے لیے، اللہ کی حدود کے نفاذ کے لیے۔ لیکن علامہ اقبال کو بہت ظرافت کے ساتھ جب کسی بزرگ کو نظر انداز کرنا ہو، جیسے امیر المومنین کو نظر انداز کیا گیا، کتنی ظرافت کے ساتھ نظر انداز کیا گیا۔ جیسے قوموں کا کانٹا بدلا جاتا ہے نا، کہ ٹرین کی پٹڑی میں دو پٹڑیاں جب آپس میں جڑتی ہیں یا ان کے راستے علیحدہ ہوتے ہیں، وہاں پر ایک لیور لگا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے، تاروں کے ذریعے سے اسے کھینچ کے وہ پٹڑیاں موڑی جاتی ہیں، ٹرینوں کا رخ موڑا جاتا ہے۔ ٹرین کے اندر ہینڈل نہیں ہوتا، سٹیئرنگ نہیں ہوتا، ٹرین وہ مشین ہے چلنے والی کہ جس کو اس کے اندر بیٹھا ہوا آپریٹر نہیں موڑتا، بلکہ زمین پہ کھڑا ہوا آدمی اس کو موڑتا ہے۔ وہ ٹرین کا آپریٹر موڑ نہیں سکتا، وہ اگر یو ٹرن لینا چاہے، مڑنا چاہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، چونکہ اس کو پٹڑی پہ چلنا ہے۔ پٹڑی مڑتی ہے، ٹرین نہیں مڑتی، پٹڑی مڑتی ہے۔ باقی کاریں، گاڑیاں، ویلوں پہ چلنے والی چیزیں، روڈوں پہ، ان کے اندر سٹیئرنگ لگا ہوتا ہے، یہ ڈرائیور اس کا موڑتا ہے۔ سڑک کہیں بھی جا رہی ہو، یہ موڑ سکتا ہے، گاڑی اپنی نکال سکتا ہے سڑک سے، دائیں بائیں جا سکتا ہے، لیکن ٹرین ایسے نہیں ہے۔ جب تک راستہ نہیں مڑے گا ٹرین نہیں مڑے گی، پٹڑی مڑے گی تو ٹرین مڑے گی۔ نظریہ، قوم، مملکت اس ٹرین کی طرح ہیں، ان کو موڑا جاتا ہے۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کو احساس تک نہیں ہوتا، مثلا آپ ٹرین میں اگر سفر کر رہے ہیں، ریل گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ مڑ گیا، راستہ موڑ لیا گیا ہے، چونکہ نہ ڈرائیور بھی نہیں موڑتا، گاڑی کو جھٹکا بھی نہیں لگتا، چونکہ پٹڑی موڑی جاتی ہے نیچے سے۔ اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ امیر المومنین جنہیں اللہ نے امت کا زمامدار بنایا، انہیں نظر انداز کر دیا گیا، اور یہ ایک ریت بن گئی، رویہ بن گیا کہ اہل کو نظر انداز کر دو۔ اہل کو نظر انداز کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرو، یہ بھی لطیفہ ہے کہ پھر حمد خدا بجا لو اس بات پر کہ الحمدللہ الذی قدم المفضول علی الفاضل، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مفضول کو فاضل پر مقدم کر دیا۔ خدا نے، خدا کرتا ہے، عدل الہی کے ساتھ سازگار ہے یہ چیز کہ خدا مفضول کو فاضل پر برتری دے دے۔ پھر ساتھ حمد بھی کرتے ہیں، جیسے ابھی علامہ اقبال کو نظر انداز کر کے کوئی حمد خدا کرے، حمد خدا ہے اس خدا کی جس نے علامہ اقبال کو نظر انداز کر کے یہ دے دیے، دوسرے جو بھی آپ پر مسلط ہیں۔ مملکت کا نقشہ، اس کا نظام، اس کی جہت علامہ اقبال نے وضاحت کے ساتھ ترسیم کی ہے۔ اگر یہ 23 مارچ اور 14 اگست کو صرف علامہ اقبال کے مطالب کی تشریح ہی ہو جائے تو نئی نسل کو ایک جہت مل سکتی ہے۔ آپ ہرگز اندھی تقلید نہ کریں اپنی سابقہ نسل کی آبا کی، انہیں کچھ پتہ نہیں تھا پاکستان کے متعلق، نہ دلچسپی تھی، جیسے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیں دلچسپی ہے کہ چراگاہ کے طور پر ایک چراگاہ ہو۔ علامہ اقبال نے چراگاہ نہیں تجویز کی تھی کہ مسلمانوں کو الگ چراگاہ چاہیے، ہندوؤں کو الگ چراگاہ چاہیے، دو ریوڑ ہیں، چراگاہیں اپنی اپنی ہوں، نہ عزیز من مملکت چاہیے تھی، نہ چراگاہ۔ مملکت چاہیے تھی جس میں آئین خدا نافذ ہو، یہ ہمارے سابقہ بزرگوں کی دلچسپی کا موضوع نہیں تھا، ہمارا بھی نہیں ہے، کسی نے اس نسل کو بھی تعلیم نہیں دیا کہ یہ ہمارا دلچسپی کا موضوع ہونا چاہیے۔ باہر کیف یہ دن اور خصوصاً ایام اب جو بھی پاکستان ایسے حالات میں ہے کہ جب پاکستان اندرونی اور بیرونی شدید خطرات میں ڈوبا ہوا اور گھرا ہوا ہے۔ مناسبت دیگر جو کل گزری ہے وہ الحمدللہ شکر گزار ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ روز میلاد امیر المومنین جامعہ عروۃ الوثقی میں نواں یوم تاسیس منعقد ہوا، بہت ہی خوبصورت باشکوہ طریقے سے، منظم طریقے سے، اور ملک بھر سے تشریف لائے مومنین مومنات، وفود، علماء، بزرگان، مختلف مسالک کے علماء تشریف لائے اور شخصیات آئے یہاں پر۔ یہ خاص لطف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ چند ماہ کے اندر بہت ہی باشکوہ یہاں پر اجتماعات ہوئے ہیں، وحدت کانفرنس ہوئی ہے، پھر اس کے فوراً بعد انقلاب اسلامی کے لیے بہت ہی باشکوہ پروگرام ہوا، یہاں اجتماع ہوا جس میں بزرگان نے شرکت کی، اور اسی طرح پھر 20 جمادی الثانی روز میلاد حضرت سیدہ جس میں خواتین کانفرنس ہوئی اور ملک بھر سے خواتین ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوئیں، اور اسی طرح یوم تاسیس بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے بہت عالی شان ہوا، اور اس میں سب نے کوشش کی، محنت کی، تعمیرات والوں نے اس میں کوشش کی، انتظامات والوں نے اس میں کوشش کی، باہر سے معاونین نے اس کے اندر کوشش کی، پروگرام کی تشہیر کرنے والوں نے اس کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا، اور سب سے بڑھ کر طلاب عزیز نے، کہ یہ تبریک کے مستحق اصل میں طلاب ہیں جنہوں نے یہ اجتماع منعقد کیا اور اس کے لیے کئی مہینوں سے آمادہ کرتے رہے، اور الحمدللہ ایک آبرو مندانہ جگہ بائیں کے زیر تعمیر ہے، لیکن اس طرح سے طلاب نے اس کو تیار کیا ہے کہ دیکھنے والوں کو زیر تعمیر ہونے کے بجائے توہم میں تکمیل ہو رہا تھا کہ یہ مکمل ہو چکا ہے پروجیکٹ، جبکہ ہر شعبے کے اندر تعمیر جاری ہے، ابھی اس کو تکمیل ہونا ہے۔ یہ ہمت عالی الحمدللہ ان عزیزوں کے اندر ہے، خداوند تعالیٰ اسی طرح انہیں آگاہی و بصیرت کے ساتھ اس راہ میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ ملکی مسائل میں ملک کے اندر جو سیاست نئی حکومت کے وجود میں آنے سے شروع ہوئی ہے، ایک خاص قسم کی سیاست جو پہلے بھی تھی لیکن پہلے اتنی شدت نہیں تھی اس میں جیسے اس حکومت میں ہے، اور وہ انتقامی سیاست ہے کہ ایسا ماحول کہ تمام سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان ان سب کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیسز بنتے ہیں، صرف محض ایک الزام یا ایک احتمال کی بنیاد پر فوراً ملک کی کوئی بڑی شخصیت، کوئی عہدیدار، کوئی پارٹی سربراہ، ملک کا یا صوبے کا وزیر اعلیٰ یا کوئی بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اسمبلی کا اسپیکر اٹھا لیا جاتا ہے، اس کو کئی ماہ رکھ کے زیر تفتیش پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی۔ دونوں کام عجیب ہیں کہ محض احتمال کی بنیاد پر اٹھا لینا اور پھر تفتیش کر کے بالکل کلین چٹ دے دینا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، دونوں غلط کام ہیں۔ یہ جن کو آپ چھوڑتے ہو انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے ملک لوٹا ہے، ملک کھایا ہے، ملک تباہ کیا ہے، آپ کو کیوں نظر نہیں آیا؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے، احتمالات ہیں لیکن کوئی قطعی یقینی چیز نہیں کی جا سکتی کہ اس طرح کی حرکتوں سے کیا مقصود ہے۔ ملک فضا، اندرونی فضا ملک کی، کہ بسا اوقات حکومتوں کو مسترب کرنے کے لیے، الجھاؤ میں ڈالنے کے لیے مخالف جماعتیں یہ اقدام کرتی ہیں کہ حکومت کو چین سے نہ بیٹھنے دیا جائے، جیسے یہ جماعت جو ابھی حاکم ہے پاکستان میں، پچھلی حکومت کو انہوں نے پورے 5 سال کے دوران چین سے حکومت کرنے نہیں دی، روزانہ جلسے، جلوس، ہڑتالیں، دھرنے، تاکہ حکومت آسودہ نہ رہے۔ یہ کام اپوزیشن کرتی ہے حکومت کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، لیکن یہاں الٹ ہے، یہاں پر حکومت سب کو ڈسٹرب کر رہی ہے، جبکہ حکومت کو حکومت کرنے کے لیے آسودہ ماحول، آرام ماحول چاہیے اور پرسکون ماحول چاہیے، جس میں حکومت پالیسیاں بنا بھی سکے، مسائل کی طرف توجہ کر بھی سکے، ان کا رائے حل نکال سکے اور باقی جو قومی اور سیاسی ڈھانچہ ہے اس سے فائدہ اٹھا کے، ان کو اپنا ہم فکر بنا کے، ان کو اپنا ہم نوا بنا کر، ہمکار بنا کر، اور مل کر مملکت کے امور کو چلائیں۔ حکومتیں عموماً اس طرح ترجیح دیتی ہیں کہ مخالفین بھی اب ہمارے مخالف نہ رہیں بلکہ اب ہمارے ساتھ تعاون کریں، لیکن یہ حکومت مصر ہے کہ اگر وہ مخالف ہے خاموش تو اس کو بڑکایا جائے، اس کو تیش دی جائے، اس کو اشتعال دیا جائے، ہر قدم اٹھایا جاتا ہے۔ مثلاً ابھی سندھ میں اسپیکر اٹھایا اسمبلی کا، وہ سندھی اس کے لیے نہیں بولے، اب اگلا قدم اٹھانے جا رہے ہیں کہ سندھ کی جو بڑی سیاسی جماعت ملک کی ہے پیپلز پارٹی، اس کی قیادت کو اٹھانے جا رہے ہیں کہ شاید سندھی اب بول پڑے۔ یعنی ہر قدم اٹھایا جا رہا ہے تاکہ نکلیں لوگ، سڑکوں پہ نکلیں، توڑ پھوڑ کریں، کوئی بلوا ہو، کوئی ہنگامہ ہو۔ یہ کیوں ہے حکومتی پالیسی، یہ کیوں ہے، یہ فہم سے بالا ہے۔ حکومت کو تو کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا جو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اقدام اگر کیا تو ممکن ہے ملکی حالات خراب ہو جائیں، امن و امان کا خطرہ ہو جائے، لوگ سڑکوں پہ آ جائیں، پارٹی والے مزاحمت شروع کر دیں، لیکن بالکل لاپرواہ ہو کر وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں کہ پکڑیں گے، پکڑ کے ثابت بھی نہیں کریں گے، پھر کہیں گے کہ چھوڑ دیا اس کو، کچھ ثابت نہیں ہوا۔ خوب، یہ پکڑا کیوں تھا؟ یہ پکڑا اس لیے تھا کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں، لیکن پاکستانی اتنے کچے نہیں ہیں کہ کسی کی خاطر سڑکوں پر نکلیں گے۔ یہ احتجاج کریں گے تو صرف اس بات پر کریں گے کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھائی جائے، ایک بات پہ احتجاج کرتے ہیں کہ جوتے مارنے والے کم ہیں، ٹائم ضائع ہوتا ہے، ان کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ وقت پہ سارا کام مکمل ہو جائے، باقی کسی چیز پر یہ احتجاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باہر کے یہ اربابان سیاست ہی وضاحت کر سکتے ہیں کہ ملک کے لیے اس طرز عمل اور اس طرح کی پالیسیوں کا کیا فائدہ ہے۔ یہ وضاحت نہ کسی صحافی نے آج تک کی ہے، نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نے کی ہے، نہ کسی ترجمان نے کی ہے، نہ حکومتی سطح پہ کوئی ترجمانی کر رہا ہے۔ وزراء اس طرح سے لاوا اگلتے ہیں ملک کے اندر ہی، اور ابھی پاکستان نے ایک نیا قانون نئی حکومت نے منظور کر لیا، اعلان کر دیا ہے کہ تقریباً دنیا کے شاید 100 سے زیادہ ممالک ہیں جن کے ویزے فری کر دیے ہیں پاکستان میں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان آ جائیں بغیر ویزے کے، ایئرپورٹ پہ ہی ان کو ویزا دے دیا جائے گا۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جنہیں ویزا لینا پڑے گا لیکن فیس نہیں دینا پڑے گی، $5 میں پاکستان کا ویزا مل جائے گا۔ غیر ملکیوں کے لیے مملکت دروازے کھولے جا رہے ہیں، شفقت مہربانی بڑھ رہی ہے، ویزے فری ہو رہے ہیں اور آن ارائیول ان کو دیا جا رہا ہے، آن لائن ویزے ان کو ایشو ہو رہے ہیں، اور ملک کے اندر جو لوگ ہیں، وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ اب جو بجٹ آنے والا ہے اور جس میں مہنگائی شدید بڑھے گی اور لوگوں کی چیخیں نکلیں گی، یہ وزیر خزانہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ قوم تیار رہے چیخنے کے لیے، گلے شلے صاف کر لیں، اپنا اینٹی بایوٹک کھا لیں، گلے میں بلغم ہے وہ دور کر لیں، باقی کوئی کسی نے آپریشن کرانا ہے ناک کا کروا لیں، چونکہ چیخنا ہے ابھی آپ کو بہت زیادہ، اور چیخو پکار کے لیے تیار ہو جائیں آپ۔ یہ سیاست ظاہر ہے ایک طالب علمانہ ذہن سے اگر ہم دیکھیں، کہ میں زیادہ سیاسی آگاہی نہیں ہے، مملکت کے امور سے آشنائی نہیں ہے پس پردہ مسائل سے، لیکن بظاہر جو سادہ عام آدمی کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو یہ سیاست جو ملک کے اندر جاری ہے، یہ قوم ملک مملکت کے مفاد میں نظر نہیں آتی، اور اس کا بہت شاید نقصان ہو اور بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو، جس طرح پاکستانی ہر 20-30 سال بعد مان لیتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی تھیں، بنگلہ دیش ٹوٹا تھا کچھ غلطیاں ہوئی تھیں ہم سے اس لیے ٹوٹ گیا تھا، فلاں غلطی ہو گئی تھی ہم سے، ہم نے یہ کام کیا تھا، غلطیاں 20 سال بعد جو پچھتاؤ گے، تو آج ہی غور کر لیں کہ یہ سیاست کتنی ملک کے مفاد میں ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے. کہیں نہ میڈیا کوئی خاصی جاندار بات کرتا ہے اور نہ عوام کے کسی حلقے میں ایسا سیاسی شعور موجود نہیں ہے. پاکستان میں ایک اور اقدام جو پچھلے ہفتے 8 مارچ کو انجام پایا ہے، چونکہ اب توقع ہے کہ اس حکومت میں بہت کچھ اس قسم کے اقدامات ہونے، جن میں سے ایک اقدام ہے خواتین مارچ. 8 مارچ کو یوم خواتین اعلان کیا گیا تھا، اور یوم خواتین کے لیے اس دفعہ موجودہ حکومت میں یہ خواتین کو موقع دیا گیا کہ وہ اظہار وجود کرے، اور انہوں نے کیا اظہار وجود، جلوس نکالے عورتوں نے، بینر لکھے ہوئے تھے اس کے اوپر، اور وہ چیزیں جو کوئی انسان اور خصوصاً کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، وہ پاکستان کی بعض عورتوں نے سڑکوں پر آ کر انجام دیا ہے اور اس کا اظہار کیا ہے، پوسٹر بنائے ہیں، بینر بنائے ہیں. چونکہ پاکستانی قوم ساری سوشل میڈیا پر ہے اس وقت، زمین پہ موقع نہیں ملتا ان کو، تو سوشل میڈیا میں اس کے حق میں اور اس کے خلاف جنگ ہے. لیکن جو سوشل میڈیا میں نہیں ہیں اور جو سوشل لائف میں ہیں نہ میڈیا میں، وہ زیادہ باخبر نہیں ہیں کہ یہ کیا ہوا پاکستان کے اندر. بہت ہی بیہودہ حرکت تھی ان کے بانیوں نے اور حامیوں نے جو کچھ کیا. ظاہر ہے اس کے پیچھے لابی ہے، اس کے پیچھے غیر ملکی اور ملکی عناصر موجود ہیں، باقاعدہ ایک ترتیب وار عمل کے ذریعے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عورتوں کو لائے، ان عورتوں نے آ کر فحاشی کی ثقافت کو متعارف کروایا ہے. پاکستان الحمدللہ ابھی بھی، باوجود اس کے کہ کوئی نگہبان رکھوالا، کوئی معمار، کوئی مسلح کم نظر آتا ہے جو اصلاح کرے امت کی، قوم کی اخلاقیات کی، لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم کو یہ اعزاز حاصل ہے تمام اقوام میں، مسلمانوں میں بالخصوص مسلمانوں میں، کہ ابھی بھی کچھ اقدار دینی اور روایتی پاکستان کے اندر دوسرے ممالک سے زیادہ ہیں، بہتر ہیں. مثلا حجاب، ویسے بے حجابی ہمیں لگتی ہے، لیکن دوسرے ملکوں کو اگر دیکھیں، دیگر ممالک کی نسبت پاکستان کے اندر حجاب بہت بہتر ہے، عالی ہے. اگر موازنہ کریں، اگر دینی معیاروں کو دیکھیں، اسلامی معیاروں کو دیکھیں، الہی معیاروں کو دیکھیں، تو معیوب ہے، حجاب کی کیفیت اتنی اچھی نہیں ہے. لیکن دیگر ممالک، اسلامی ملکوں کو دیکھیں اور پاکستان کو دیکھیں تو بہت عالی ہے. حتیٰ ایران، ایرانی مہمان گاہ گاہ آتے ہیں، علماء، غیر علماء، ایک چیز جس کا وہ اعتراف کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم یہاں عام بازار میں، سڑکوں میں، رفت و آمد میں خواتین کے اس حجاب سے بہت متاثر ہیں. ایران میں پابندی ہے، جبری ہے حجاب، اگر حجاب نہیں کرے گی عورت اس کو سزا ملے گی. اس کے باوجود آپ تہران میں جائیں، حالت دیکھیں ان کی، ان کے سروں کی حالت دیکھیں، ان کی پاؤں کی حالت دیکھیں، کیا ہے ان عورتوں کی، باحیا آدمی دیکھ نہیں سکتا بعض جگہوں پر. قم میں، حتیٰ جو مذہبی شہر ہے، مراجع کرام ابھی شدید احتجاج کے ساتھ، ابھی کل بھی میں نے دیکھا خبروں میں، ایک بزرگ حوزہ علمیہ کے انہوں نے یہ حکومت کو بھی اور بزرگوں کو بھی حوزے والوں کو بھی یہ وارننگ دی ہوئی تھی کہ قم کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے، قم کا تقدس پائمال کیا جا رہا ہے، قم میں حجاب کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ یہ مراجع کرام کی حساسیت ہے، علماء کی، بعض بزرگ علماء کی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ وہاں جبری ہونے کے باوجود بھی ابھی بھی وہاں نظر آتا ہے ایسا ماحول، لیکن پاکستان میں کوئی جبر نہیں ہے، کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ پھر بھی آپ خواتین کو دیکھیں، جو لباس انہوں نے پہنا ہوتا ہے وہ ان ممالک سے اور دوسرے قوموں سے بہت بہتر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک شرم ان کے اندر ابھی پائی جاتی ہے، حیا ایک اندر شخصیت کے اندر موجود ہے، ماحول کے اندر موجود ہے یا تہذیب کے اندر موجود ہے۔ مغربی تہذیب کی یلغار ہے، ہندی تہذیب کی یلغار ہے، اس یلغار کے باوجود پاکستان میں عمومی ماحول خواتین کے پردے کے لحاظ سے بہتر ہے۔ میں موازنہ کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تقابل کریں، موازنہ کریں دیگر ممالک سے تو بہت بہتر ہے۔ مثلا شلوار کا فرض کریں، عورت ہے، اس نے سر نہیں ڈھانپا ہوا، دوپٹہ نہیں ہے اس کے سر پر، لیکن جو شلوار قمیض اس نے پہنی ہوئی ہے وہ مناسب ہے، ٹھیک لباس ہے اس کا۔ ان عورتوں نے خواتین کے یوم خواتین پر خواتین کے حقوق اور خواتین کے مقام کی حیثیت سے جو حرکت کی، بھونڈی گنونی، وہ پاکستانی خواتین کو جو ترغیب دلا رہی ہیں وہ بہت ہی بیہودہ ہے۔ انہوں نے پاکستانی خواتین کے لیے جو بینر اٹھائے کہ خواتین کو آزاد ہیں، ایک بینر پہ یہ لکھا ہوا کہ میں آزاد ہوں، آوارہ نہیں ہوں، یعنی انہوں نے کہا کہ باپ کون ہوتا ہے، مرد سالاری ختم، باپ کی حیثیت ختم، باپ، کوئی عورت کوئی لڑکی باپ کی بات نہ مانے کیونکہ باپ مرد ہوتا ہے، مرد کے ساتھ دشمنی، بھائی کون ہوتا ہے بہن کو روکنے والا، شوہر کون ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ جوتے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہ اب عورتیں شوہروں کو جوتوں سے ماریں پیٹیں، اس میں بینر یہ لگا ہوا ہے کہ میرا جسم میری ملکیت ہے، میں جو مرضی ہے اس کے ساتھ کروں، میں اس کو ننگا کروں، میں اس کو بیچوں۔ توجہ کریں، یہ جلوس نکلے ہیں اسلام آباد، کراچی، لاہور، ان سڑکوں کے اوپر۔ وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ حساسیت ختم ہو گئی ہے، نہی عن المنکر ختم ہو گیا، امر بالمعروف ختم ہو گیا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جنہوں نے دین سمجھایا ہے مجالس میں، وہ ٹیکا لگایا ہے ذہنوں میں کہ لوگوں کو ان چیزوں پر حساسیت ختم ہو گئی ہے۔ جشن علی منانے کے لیے بھی بدکار عورتیں لا کر مجرا کروائیں، مولا علی کا جشن ہو، یہ کام باقاعدہ ایک ہدف ہے، یہ اس یلغار کا حصہ ہے جو پاکستان کی تہذیب پر اور پاکستان کے ماحول پر اور خصوصاً مسلمین پر کیا جا رہا ہے، یعنی عورتوں کو بے حیائی پر اکسایا جا رہا ہے، مائل کیا جا رہا ہے، رغبت دلائی جا رہی ہے، جرأت دلائی جا رہی ہے ان کو کہ آپ کریں یہ کام۔ آہستہ آہستہ انہیں، بس انہوں نے کہا گیا ہے کہ آپ جو مرضی ہے پہنے لباس، شلوار قمیض پہننا ضروری تو نہیں ہے، پینٹ پہننا ضروری تو نہیں ہے، آپ نہ پہنے لباس۔ جب عورت آزاد ہے تو آزاد ہے، اس کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، نہ باپ مجبور کر سکتا ہے نہ اس کو۔ ابھی نمائشی طور پر، نام نہاد طور پر بعض جگہ قراردادیں اور بعض جگہ باتیں ہوئی ہیں، لیکن عمومی طور پر اس منکر کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی، نہ مذہبی طبقے نے، نہ سیاسی طبقے نے، کسی نے، نہ میڈیا پہ، نہ صحافیوں نے، نہ علماء نے، کوئی مؤثر آواز اس کے خلاف نہیں اٹھائی۔ اس یلغار کو یہاں روک لیں، اگر یہ یہاں نہ رکی پھر یہ آگے بڑھ جائے گی اور تباہی ہوگی، وہ تباہی جو آپ سے تحمل نہیں ہوگی۔ عزیزان توجہ کریں، عورتوں کو، خود عورتوں نے بھی اپنی قدر نہیں جانی اور مردوں نے بھی عورتوں کو فقط شہوات کے لیے استعمال کیا ہے، عورت کو بھی حیثیت انسان نہیں دیکھا۔ جو اللہ نے مقام دیا ہے من عمل منکم من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ قرآن کا یہ فلسفہ کہ عورت اور مرد جو بھی عمل صالح کرے وہ حیات طیبہ کے مستحق ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حیات طیبہ عطا کرے گا۔ جہاں بھی ذکر آیا ہے اعمال صالحہ کا، عورت اور مرد کو برابر کی حیثیت سے اس میں رکھا گیا ہے۔ جو مقام عالی خواتین کا خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو درجات دیے ہیں، جو تقدس، جو احترام، جو حرمت دین نے مقرر کی ہے، عورتوں کو بھی وہ معلوم نہیں، مردوں نے بھی اس کو پائمال کیا ہے، اس کا بھرم نہیں رکھا، اس کا خیال نہیں رکھا۔ پھر دوسری تہذیبوں نے آ کر اس کو مزید جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ جہالت نے بھی اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا ہے عورتوں کے حوالے سے۔ لیکن اس دوران کچھ، جیسے مرد بھی عورت کو صرف شہوات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، شہوانی نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں، عورتیں بھی یہ متا بن جاتی ہیں اور اپنے آپ کو گرا دیتی ہیں، پستی کا شکار کر دیتی ہیں۔ بعض کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو ماحول ان کو بناتا ہے، یہ خود بن جاتی ہیں، جیسے بہت سارے عوامل ہیں کہ وہ ایک علیحدہ باعث ہے، لیکن ہو جاتی ہیں بدکار عورتیں، بدکار۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں بد کردار عورتیں، بدکار اور بد کردار، اور کچھ ہیں بدذات عورتیں۔ بدکار عورتیں، یہ ضروری نہیں کہ گمراہ بھی ہوں، ان کا کام، ان کا عمل بد ہے۔ بعض عورتیں ہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نافہمی کی وجہ سے، کسی بھی بنا پر اسے بدی سرزاد ہوتی ہے۔ جیسے مثلا چغلیاں کھاتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، لگی لپٹی باتیں کرتی ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ بھی بدی ہے نا۔ کار، کار یعنی عمل، عمل بد ہے ان کا۔ اور اگر بے حیائی والے کام کریں تو وہ بھی بدکاری ہے، لیکن ذہنی طور پر، اعتقادی طور پر، قلبی طور پر بد نہیں ہے، عمل بد ہے ان کا۔ مرد بھی ایسے ہی ہیں، بعض مرد بھی بدکار ہیں، ان کے اعمال بہت ہی قابل نفرت ہیں، لیکن ان کا نظریہ، ان کی سوچ، ان کے اعتقادات وہ برے نہیں ہیں۔ بات کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، سوچ اس کی ٹھیک ہے، عمل بد ہے۔ بد کردار عورتیں یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی شخصیت ہی بدی میں بنائی ہے اور بدی کے ماحول میں رہی ہیں، اور کردار ان کا، شخصیت ان کی، خلق و خو ان کی بد ہو گئی ہے۔ کہ عموماً جو اس بدی میں استعمال ہوتی ہیں یا بدی کا ترویج کرتی ہیں، فلمی دنیا میں ہیں اور شوبز میں ہیں، اس طرح دیگر بہت سارے ان کے ماڈلنگ کے اندر ہیں، یہ بد کردار ہیں۔ اچھے خاندانوں سے بھی ہیں بعض، اچھے معزز گھرانوں سے، سید خاندانوں کی عورتیں بدکار ترین عورتیں بنی ہوئی ہیں فلم انڈسٹری کے اندر اور اس ماڈلنگ کے اندر، تعارف میں اپنے آپ کے نام کے ساتھ سید بھی لکھیں گی۔ لیکن یہ بد کردار بھی، مثلا جسم فروش عورتیں ہیں، بدکار عورتیں ہیں، بد کردار عورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں، یہ مذہبی رنگ بھی ہے ساتھ، یہ اپنے مذہبی تہوار بھی رکھتی ہیں، یا اپنے وہ جو کچھ بدی کی بھی لے خدا سے مانگتی ہیں، مثلا اللہ سے دعا مانگیں گے کہ خدا ان کو یہ بدی کی اور توفیق دے، اللہ سے مانگتی ہیں جا کر، چڑھاوے چڑھاتی ہیں، کتنے مذہبی کام یہ عورتیں کرتی ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تبلیغ کے لیے، وہاں ایک مومن بڑے اخلاص کے ساتھ، گریے کے ساتھ، آؤ بکا کے ساتھ مجھے یہ سنا رہا تھا کہ میں نے یہ جگہ بنائی ہے، یہ عبادت گاہ، اور اس عبادت گاہ میں کہا کہ علاقے کے لوگوں نے میرا بائیکاٹ کیا، تنگ کیا، تو میں لاہور چلا گیا، اور وہ بازار جو بدکار عورتوں کا ہے، فاحشہ عورتوں کا، اس بازار سے میں نے جا کر ان خواتین سے درخواست کی، تو وہ وہاں سے آئیں اور انہوں نے آ کر یہاں اس عبادت گاہ کو تعمیر کیا اور پیسہ دیا اور اس کو آباد کیا، اور وہ ان کا یہ اخلاص بتا رہا تھا کہ یہ ساتھ ایسے کرتی بھی ہیں، نیک کام، خیر کے کام بھی کرتی ہیں، اور اسی اپنی حرام کی اس کمائی سے، شہوانی کمائی سے، وہ بہت سارے نیک کام بھی کرتی رہتی ہیں، ساتھ مدد بھی کرتی ہیں دوسروں کی، غریب غربا کی، لنگر پکا کے دیتی ہیں، کتنے ایسے معزز لوگ ہیں جو انہی کے لنگر پہ جا کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، دسترخوان ان کا چل رہا ہوتا ہے، یہ کردار بد ہے اس کا، لیکن باغی نہیں ہے، اللہ کے خلاف اس نے انکار نہیں کیا ہوا کہ میں خدا کو نہیں مانتی، نہ، خدا کی حدود ساری توڑ رہی ہے، لیکن ساتھ اللہ کا نام بھی لیتی ہے، وہ اس نے ایک اپنا دوہرا کردار بنایا ہوا ہے۔ آپ مزاروں پہ جائیں، اگر بہت ساری جگہوں پر، زیارت گاہوں پر، تو ایک بڑا طبقہ یہ ملے گا آپ کو، وہاں پر دوپٹہ اوڑھے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے، بڑی خاضعانہ جھکی ہوئی، دعا میں مشغول ہے، اور وہ آپ دیکھیں گے ممکن ہے انہی میں سے ہو گئی۔ یہ بد کردار ہیں، بدکار ہیں، خود بھی گناہ میں ملوث ہیں، دوسروں کو بھی گناہ میں ملوث کرتی ہیں۔ یہ ان سے تیسری کیٹیگری جو سب سے بےہودہ ہیں، یہ ممکن ہے جسم فروش نہ ہوں لیکن بدذات عورتیں ہیں، یہ بدذات عورتیں جو عورتوں کے شرم و حیا کو ختم کرتی ہیں، دینی اقدار کی دشمن ہیں، یہی جنہوں نے کیا ہے، خواتین مارچ کیا ہے، بینر اٹھائے ہیں، اللہ کی حدود کے خلاف جنہوں نے بینر پوسٹر لکھ کر مظاہرہ کیا ہے، جنہوں نے خواتین کو، ممکن ہے یہ خود نہ ہو اس طرح بدکار اور بد کردار نہ ہو، لیکن بدذات ہیں یہ، بد کردار، بدکار عورت چھوٹا شر ہے، بد کردار بھی چھوٹا شر ہے، درمیانہ شر ہے، یہ بدذات عورت بہت بڑا شر ہے۔ ایک بدکار عورت بہت بھی تباہی کرے اگر تو چند افراد کو آلودہ کرے گی، وہ بد کردار عورت ایک خاص علاقے کے اندر، ایک محلے کے اندر بد کرداری کرتی ہے، بدذات عورت پوری مملکت کو فاسد کرتی ہے، پوری نسل کو فاسد کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں کے اندر بدذات عورتیں ہیں، سرکاری اداروں کے اندر بدذات عورتیں ہیں، میڈیا کے اندر بدذات عورتیں ہیں، اور یہ بدذات یوں نہیں کہ خود اپنی سوچ سے کچھ کر رہی ہیں، یہ بدذات عورتیں یہ مغربی تہذیب اور دیگر تہذیبوں کی نمائندہ ہیں، این جی اوز کے ساتھ ان کے ارتباطات ہیں، فنڈز ان کو وہاں سے ملتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ آپ دینی اقدار کو پائمال کرو، حدود خدا کا تمسخر اڑاؤ، بے حیائی کو ترویج کرو، لوگوں کو اکسو، جرت دو ان کو کہ وہ سڑکوں پہ آئیں اور اریانی، مثلا لباس اترواؤ عورتوں کا، ننگا کرو ان کو، اس پوری نسل کو ننگا کرو، تو یہ اس لیے بدذات عورتیں ہیں۔ اور تعجب یہ ہے کہ ہمارے جو ٹھیکے دار ہیں، قوم کے اور سیاست کے اور دین کے اور مذہب کے اور ہر چیز کے ٹھیکے دار، ٹھیکے دار نہیں بولے اس عمل کے خلاف، جو ہر چیز میں فتوے لے کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کسی کے قتل کا فتویٰ، کسی کی تکفیر کا فتویٰ، یہاں نہیں بولے، خاموشی کے ساتھ اس کو ہضم کر گئی ہیں، متوجہ ہوں خواتین بھی۔ اب اس کی تلافی کے لیے خواتین کو چاہیے، متدین خواتین کو چاہیے کہ وہ اس کا جواب دیں ان کو، اپنے اجتماعات میں، اپنے مراکز میں ان بدذات عورتوں کو محسنات، پاکیزہ عورتیں، پاک باز عورتیں، باحیا عورتیں، باشرم عورتیں اور محافظین حدود خدا عورتیں اور پیروان حضرت زہرا وہ عورتیں ان بدذات عورتوں کو جواب دیں اور انہیں ایسا جواب دیں کہ آئندہ جرأت نہ کریں اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ پاکستان پر بہت شدید عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے، بہت شدید قسم کا، اندرونی حالات ملکی اس دباؤ کے لیے نہیں تیار ہو رہے، اندرونی حالات کسی اور سمت میں جا رہے ہیں اور بیرونی مسائل ہمارے اور سمت میں جا رہے ہیں۔ ایک واقعہ جو ابھی انڈیا میں الیکشن ہونے والا ہے اپریل میں، سب اس کو الیکشن سے مربوط کر رہے ہیں لیکن ایسے ہے نہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ پاکستان کے اوپر جو دباؤ ہے یہ انڈین الیکشن کی حد تک ہے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ اس وقت عالمی سطح پر مسلمین کے خلاف باقاعدہ طور پر ایک اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے جس کو بعض ممالک عملی کر رہے ہیں شدت کے ساتھ اور بعض مسلمان ملک، نام نہاد مسلمان حکومتیں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، جیسے عربی ممالک ہیں۔ پاکستان پر دباؤ، جیسا میں نے سابقہ ایک گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ یہ عرب خرکار جو آتے ہیں جیب میں پیسے ڈال کے، 20 ارب ڈالر لے کر پاکستان، 100 ارب ڈالر لے کے ہندوستان، 120 ارب ڈالر لے کے امریکہ گھوم رہے ہیں، یہ کیا مقاصد ہیں ان کے، پاکستان سے کیا چاہیے ان کو، کیوں ایک دم پاکستان کی حالت پہ رحم آ گیا ہے ان کو؟ ظاہر یہ بپاری ہیں، ان کا کام ہے بپار کرنا، کاروبار کرنا، خریدتے ہیں، قومیں خریدتے ہیں، مملکتیں خریدتے ہیں، شخصیات خریدتے ہیں، نظام خریدتے ہیں، سسٹم خریدتے ہیں، وسائل خریدتے ہیں۔ آل سعود اس وقت سب سے بڑے خریدار ہیں، اسلحہ سب سے زیادہ پوری دنیا میں یہ خرید رہے ہیں، اسی طرح صنعتی دنیا کی ہر نئی پیداوار یہ خرید لیتے ہیں، انسان یہ خرید رہے ہیں، فوجیں یہ خرید رہے ہیں، فوجی یہ خرید رہے ہیں، کرائے کی فوجیں بنا رہے ہیں، نہ کہ خود ان کا اپنا کوئی منصوبہ ہے بلکہ شیاطین کا منصوبہ ہے، امریکہ کا منصوبہ ہے، صہیونیوں کا منصوبہ ہے، لیکن پیسے مسلمانوں کے خرچ ہو رہے ہیں، آل سعود کے خرچ ہو رہے ہیں، اور اس منصوبے سے یہ لمبی سوچ رکھتے ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ بیان دیا ہے، پالیسی بیان، رسمی بیان، جس میں اس نے پاکستان کے ایٹمی اساسوں کو امریکہ کے لیے، امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے کہ پاکستان کی ایٹمی توانائی، پاکستان کے ایٹمی اساسے، پاکستان کے ایٹم بم، میزائل اور ایٹمی ریئیکٹر، یہ سب امریکی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امریکہ چونکہ سپر پاور ہے اور جہاں تشخیص دے لے کہ یہ جگہ، یہ ملک، یہ قوم امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، وہ اسے محو کرتے ہیں، صفائی ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ایران کے ساتھ اسی فلسفے سے دشمنی ہے، کوریا کے ساتھ اسی بنیاد پر دشمنی ہے کہ یہ سب امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور یہ امریکہ پہ ایٹم بم مار سکتے ہیں۔ خود امریکہ کے پاس ایٹمی طاقت ہے، وہ ساری دنیا کے لیے خطرہ ہے، اسے کوئی بھی نہیں چھیڑتا، لیکن کوئی اور ملک جو امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہو اس کے پاس ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے پاس ہے اور باقاعدہ طور پر پمپیو جو وزیر خارجہ ہے امریکہ کا، اس نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، یاد ہوگا آپ کو، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ پاکستان میں لگتا ہے یہ ساری رفت و آمد اور حرکات، آنا جانا، اس میں کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اشارہ دیا تھا کہ ایک چیز جو لگ رہی ہے کہ ہونے جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک طرف سے یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو خطرہ سمجھتے ہیں، دوسری طرف سے اس کے خریدار بھی میدان میں اتار دیے ہیں کہ بن سلمان یہ آئے گا، پاکستان کو پیسے دے گا، پاکستانیوں کو، اور پیسے دے کے ان کا ایٹمی اثاثے خرید کے لے جائے گا۔ لیبیا کے ایٹمی اثاثے انہوں نے تباہ کر دیے، ایران کے ایٹمی اثاثوں پر انہوں نے پابندی لگوا دی، کوریا کے اوپر دباؤ ڈالا ہوا ہے، عراق کے جتنے پلانٹ تھے سارے تباہ کر دیے ہیں، سوریا پہ بمباری کر کے نابود کر دیا ہے۔ صرف ایک ملک رہ گیا ہے پاکستان جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اور ایٹمی اثاثے ہیں، اس کے لیے اس نے بیان دیا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں، چونکہ کسی وقت بھی خطرناک ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، انہیں محفوظ ہاتھوں میں پہنچانا ہے۔ محفوظ ہاتھ کون سے ہیں؟ بن سلمان کے، آل سعود کے ہیں کہ ان کے پاس یہ اثاثے پہنچ جائیں، اور ان کے پاس یہ اثاثے کیا کریں گے؟ سعودیہ میں محفوظ ہیں، سعودیہ میں جتنا ایٹمی ذخیرہ ہو رہا ہے، ہتھیاروں کا ذخیرہ ہو رہا ہے، یمن میں اس کی ٹیسٹنگ ہے، اصل انہوں نے اس کو ایران کے اوپر استعمال کرنا ہے، سعودیہ کو اور عربوں کو تیار کیا جا رہا ہے ایران کے خلاف، اور جتنا اسلحہ ان کا اپنا تھا ماڈرن جو بیچنا چاہتے ہیں وہ خود بیچ رہے ہیں، اور جس سے بچنا چاہتے ہیں اس کا خریدار بھی آل سعود کو قرار دیا ہے، اور پاکستانی چونکہ اندرونی بے تدبیری کا شکار ہیں، اندرونی نالائکی کا شکار ہیں، ملک ان سے سنبھل نہیں رہا، معیشت سنبھل نہیں رہی، مملکت چلانے کے لیے کوئی واضح تدبیر ان کے پاس نظر نہیں آتی، ساری نگاہیں باہر عالمی اداروں پر لگائی ہوئی ہیں، اور ان کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ آپ اپنے ایٹمی اثاثے ختم کریں، اور یہ خطرہ اب بڑھ گیا ہے۔ اسی طرح اس عالمی دباؤ کا اور بہت سارے پہلو ہیں جو، یا وقت کم ہے، کسی اور فرصت میں انہیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ پاکستان میں ایک اور رجحان یہ ہوئی ہے کہ کرکٹ مقابلے جو ابتدائی راؤنڈ ان کے یو اے ای میں، عرصے سے پاکستان کی کرکٹ متحدہ عرب امارات میں کھیلی جاتی ہے، شارجہ میں، دبئی میں اور ابوظہبی میں، اور یہاں میچ ہوتے ہیں، پاکستانی ٹیمیں وہاں کھیلنے جاتی ہیں، گراؤنڈ وہاں ان کا، کیونکہ ناامن ہے کرکٹ ٹیم، سری لنکا کی ٹیم پر حملے کے بعد سے کرکٹ ناامن ہے پاکستان میں۔ اب انہوں نے کوشش کی ہے، پچھلے سال ایک میچ لاہور میں کروایا تھا، اس سال کراچی میں کروایا ہے، اور اس کے لیے مکمل جنگی انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس جنگی انتظامات میں کرکٹ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دی ہے کہ امن جیت گیا ہے، سرخیاں لگی ہیں، امن جیت گیا پاکستان میں۔ وہ کہاں جیت گیا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کا میچ ہو گیا ہے، پاکستان میں کرکٹ کا میچ کھیل لینا امن کی جیت ہے، یہ علامت ہے پاکستان میں امن کی صورتحال کے لیے۔ اسی پیمانے سے تول لیں آپ کہ ایک کرکٹ میچ ہو جانا امن کی جیت ہے، اور اتنے بھنگڑے اور اتنی خوشیاں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ امن کی صورتحال کتنی گمبھیر ہے، کتنی خوفناک ہے، کہ یہاں کرکٹ میچ کھیلنا ایک مملکت اور ریاست کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، پوری ریاست، پوری مشینری، افواج نے یہ میچ کروایا ہے، چیف آرمی خود گئے ہیں اور معائنہ کیا انہوں نے ہر چیز کا، اور جا کر انہوں نے یہ میچ کروایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امن کی کتنی خراب صورتحال ہے کہ ایک میچ کروانا چیلنج بن گیا ہے، اور جب وہ ہو جاتا ہے اور کوئی حادثہ نہیں ہوتا تو اس قدر یہ عظیم کام سمجھا گیا ہے کہ امن کی فتح ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امن کی صورتحال بہت خراب ہے، آپ کے پاس کوئی یقینی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں دعوے یہ ہیں کہ کر رہے ہیں، ہم امن قائم کر رہے ہیں، لیکن عملی صورتحال یہ ہے کہ ایک میچ کرانا بھی دردسر بنا ہوا ہے۔ افسوسناک واقعہ جو، بھلے ایک اور بیان ٹرمپ نے یہ دیا ہے، اس واقعے کو بعد میں ذکر کرتے ہیں، ٹرمپ نے تازہ ترین بیان یہ دیا ہے کہ سوریہ کا مقبوضہ علاقہ جو اسرائیل نے قبضے میں لیا ہوا تھا، جولان پہاڑیاں یا گولان پہاڑیاں، جولان پہاڑی سلسلہ ہے اسرائیل اور فلسطین اور سوریہ کے درمیان میں، اور اس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس قبضے 1968 میں اس نے قبضہ کیا تھا، اور اس قبضے کے بعد سے اب تک اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں کے اندر اسرائیل کو پابند کیا ہوا ہے کہ یہ مقبوضہ علاقہ سوریہ کا ہے، یہ واپس کیا جائے۔ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ یہ اسرائیل کا حصہ ہے، اور ہم ماننے والے، اور اب عنقریب ٹرمپ اعلان کرنے والا ہے کہ ہمارے نزدیک، امریکہ کے نزدیک جولان پہاڑیاں سوریہ کی نہیں بلکہ رسمی طور پر یہ اسرائیل کی ہیں۔ پہلے اس نے بیت المقدس کو اسرائیل کا پایتخت اعلان کیا، اور اب جولان کو اسرائیل کا جز مان لے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برخلاف، اور ساری دنیا کے اس موقف کے برخلاف۔ اسی یہ امور ایک عالمی اسٹریٹجی کا حصہ ہیں، ٹرمپ جو تدریجن کر رہا ہے، اور دنیا کے دیگر حصوں میں جو ہو رہا ہے کہ ابھی میں اشارہ کرتا ہوں ایک دو موضوع کی طرف اشارہ کر کے۔ پاکستان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ بحریہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، بحریہ کے نام سے، بحریہ ٹاؤن، مختلف شہروں کے اندر یہ رہائشی مکان بناتے ہیں۔ ایک بڑا تاجر ہے، کھرب پتی، اس نے، یہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک کلرک تھا، کسی ٹھیکے دار کا منشی تھا، نان میٹرک آدمی، اور وہاں سے اس نے یہ زمینیں لے کے پراپرٹی کا کام شروع کیا۔ پہلے بحریہ جو فورس ہے پاکستان کی، ان کے ساتھ مل کر، پھر ان سے علیحدہ ہو کے اپنا بحریہ کمپنی بنا کر، اور ابھی تک پاکستان میں کئی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا چکے ہیں جس میں پاکستانی بہت رغبت کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ خوب، یہ سرکاری اور عسکری اور دوسرے سول بیوروکریسی کی مدد سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا، حکومتیں، ملک کے وزیر اعظم، پریزیڈنٹ، اور اس نے اپنے پاس فوج سے ریٹائرڈ فوجی رکھے ہوئے ہیں، جرنیل ملازمین کے طور پر، باہر کیفے کس طرح کا اس نے بنا کے، اور سب نے مل کر زمینیں اتھیائیں لوگوں سے، کچھ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا، کچھ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا، کچھ کے جعلی، کچھ کو کم قیمت پر، باہر کے ملک کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا بحران پیدا کیا ہے۔ اس کو تشریح کے لیے پھر کبھی بحث کریں گے ہم کہ دو ملک کے اندر کمپنیاں ہیں، ایک ڈی ایچ اے، ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اور ایک بحریہ، ان دونوں نے کیا کیا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی معیشت کے ساتھ اور پاکستانی مملکت کے ساتھ، اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ یہ جو خوبصورت بنگلے انہوں نے بنائے ہیں، اور روڈ اور سڑکیں بنائی ہیں، اور پھول لگے ہوئے ہیں، اور جہاں غریب لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، پکنک کے لیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے، سینڈوچ کھانے کے لیے، وہاں پیزا کھانے وہاں چلے جاتے ہیں اپنے جھونپڑوں سے نکل کے، یہ کیا ہوا ہے، اس کو کسی فرصت میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ان دو سوسائٹیوں نے اور ان دو نے ملت کے ساتھ اور ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، اور یہ جتنی حکومتیں ہیں کھوکھلی، ان کے دعوے بھی کھوکھلے ہیں، اگر یہ ان میں ذرا برابر اخلاص ہوتا کسی بھی حکومت میں، یا کسی بھی محکمے کے اندر، یا کسی جج کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ضمیر ہوتا، سب سے پہلے ان کو روکنا چاہیے تھا، ان دونوں کو، اور ان سے حساب لینا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے بحریہ کو پکڑا ہے کہ کراچی کا جو اس کا ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس میں اس نے ناجائز زمینیں ساز باز کر کے لے لی ہیں، راولپنڈی کے بحریہ اور گوجرانوالہ کی بحریہ اور لاہور کی بحریہ اور اسلام آباد کی بحریہ، ہر جگہ بحریہ ٹاؤن ہے، وہاں کیس الگ ہیں، ایک کیس کراچی میں ہے، اور اس میں انہیں روک دیا گیا ہے کہ آپ تعمیرات نہ کریں چونکہ آپ کا کام معاملہ صاف نہیں ہے۔ اس کے اوپر ان میں عدالت میں اور اس سوسائٹی کے مالکین میں گفتگو چلتی آ رہی ہے. سابقہ جو ٹارزن جج ہمارے گزرے ہیں ثاقب نثار، جس نے عدالتوں کے علاوہ ہر کام کیا ہے، ڈیم کے لیے اس نے 9 ارب روپیہ جمع کر کے 13 ارب روپیہ خرچ کیا ہے، اور وہ بھی تشہیر پر، ڈیم پر نہیں. جتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے وہ سارا اس نے ڈیم کی تشہیر پر خرچ کر دیا ہے، کہ یہ تو تشہیر کے لیے تھا، ڈیم کے پیسے کہاں ہیں، ایک پیسہ بھی نہیں ہے ابھی. ڈیم ڈیم کرتا ہوا چلا گیا، اور ملک کے اندر کافی عجیب و غریب غیر عدلیہ کے اقدامات کر کے گئے. باہر کیف موجودہ جو جج ہیں ان کی توجہ ساری عدلیہ کے اوپر ہے، اور جیسا ان کے بارے میں سنا تھا ابھی تک تو درست نکلا، سنجیدہ شخصیتیں اور باوقار شخصیتیں، ان کی باتیں سلجھی ہوئی لگتی ہیں اور اقدامات بھی. انہوں نے آتے ہی انہوں نے کہا میں بھی ڈیم بناؤں گا، لیکن نہ بادشاہ اور دیامر اور فلان ڈیم، بلکہ میں ڈیم بناؤں گا کہ اس طوفان ناانصافی کے طوفان کے سامنے ڈیم بناؤں گا، کہ یہ ناانصافی نہ ہو، انصاف ملے لوگوں کو. اور اس کا پہلا قدم انہوں نے یہ اٹھایا ہے کہ ملک کے اندر جو جھوٹی شہادتوں کا ایک کلچر بنا ہوا تھا عدالتوں میں، اس کو انہوں نے کیا ہے، کنٹرول کیا، اور اس پر اور ابھی بند تو نہیں ہوئی، لیکن حساسیت سے لگتا ہے کہ یہ عدالتی نظام کی اصلاح کی طرف توجہ ہے ان چیف جسٹس صاحب کی. سابقہ ٹارزن تھے وہ، ٹارزن ایک کردار ہے کہانیوں کا جو ہر غیر مربوط کام کرتا ہے، مربوط کام کوئی بھی نہیں کرتا، ہر غیر مربوط کام کر کے دوسروں کی مدد کے لیے اچانک پہنچ جاتا ہے وہاں پر، چھاپے ڈالتا ہے. کراچی کے اسپتال میں چھاپا مارا وہاں جا کر، اور فریج سے شراب کی بوتل پکڑ لی جا کر. وہاں چیف جسٹس نے، ملک کے چیف جسٹس نے وہ کام جو علاقے کے تھانے کا ایک کانسٹیبل کرنا تھا، وہ یہاں سے طیارہ لے کے گیا اسلام آباد سے کراچی کے اسپتال میں چھاپا مار کے فریج سے بوتل پکڑنے کے لیے، اور پکڑ لی اس نے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلا جوس تھا اس میں. زہر شراب پینے والے بھی اتنے کمزور تو نہیں ہیں. انہوں نے اسلام آباد میں ایک پکڑا گیا تھا تو اندر سے شہد نکلا، وہ شراب کی بوتل، اس نے کہا شہد ہے یہ، مکھیوں نے مستی میں بنایا تھا تو تھوڑا سا شراب لگتا ہے، ویسے شہد ہے، مکھیاں مست تھیں اس وقت. یہ لطیفے ہیں پاکستان کے. عدلیہ نے، سپریم کورٹ نے بحریہ والی مالکین سے عرصے سے مذاکرات کر رہے تھے. سابقہ چیف جسٹس نے ان سے 1000 ارب روپیہ مانگا ہوا تھا، کہ 1000 ارب اگر جمع کراؤ تو ہم آپ کو بحریہ بنانے کی اجازت دے دیتے ہیں، چونکہ آپ غلط بنا رہے ہو، جرم غیر قانونی بنا رہے ہو، غیر قانونی کو قانونی کرنے کے لیے 1000 ارب جمع کراؤ ڈیم فنڈ میں. اس نے نہیں دیا. ابھی موجودہ اس کورٹ نے کر لیا ہے، 460 ارب روپے پر سمجھوتا ہو گیا ہے بحریہ کے مالکین کے ساتھ. اب توجہ کریں مملکت اور انصاف اور معیار، کہ غیر قانونی ہے، جرم ہے، وہ مجرم انسان ہے بحریہ کا مالک، اس نے جرم کیا ہے، اور حکومت نے جرم خریدا ہے، یا کہیں جرم بیچا ہے، اس نے جرم خریدا ہے، 460 ارب روپے کے بدلے جرم خریدا ہے اس نے، کہ یہ جرم مجھے کرنے دو، یہ غیر قانونی سوسائٹی مجھے بنانے دو، 460 ارب روپیہ یہ لے لو. 460 ارب روپیہ جرمانہ دے رہا ہے وہ، جرمانہ بھی نہیں، قیمت دے رہا ہے کہ غیر قانونی کام کرنے کا جواز اس کو دے دیا جائے، کیس ختم کر دیں گے آپ کے. خوب اگر مجرم ہے تو کیس چلاؤ، سزا دو اس کو، پابندی لگاؤ، پیسہ واپس کرو، زمینیں واپس کرو جس کی ہیں. یہ بھی ایک کام ہے جو یہاں ہو رہا ہے، اور بڑے لطف لے رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں سارے میڈیا اور مختلف محکمے کے، بہترین کام ہو رہا ہے. اب حکومت کے خزانے میں اور پیسہ آنے والا ہے. عراق میں کشتی ڈوب گئی ہے اور اس میں 85 افراد موت کے منہ میں چلے گئے ہیں. دجلہ میں نوروز کی تفریح منا رہے تھے وہ, اور دجلہ میں باہر کیف ایک سانحہ ہے, ہم ان اموات اور ان کے خانوادوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. ایک اور نوروز ہے, کل گزرا ہے, 21 مارچ کو نوروز, ایرانی قدیم تہذیب ہے, اس کا ایک تہوار ہے جو بعد میں تدریجاً آہستہ آہستہ مذہبی ہو گیا, اور لوگوں نے اس کو مذہبی رنگ اور بہت ساری مناسبتیں بھی اس میں انہوں نے شامل کر دی ہیں, اور باقاعدہ اس کے رسومات, اور ایران میں نہیں ہوتا, یہاں پاکستان میں ہوتا ہے کہ تحویل کے موقع پر وہ پانی میں پھول ڈالتے ہیں اور وہ گھومتا ہے اور کیا ہوتا ہے, ایرانی اپنے طرز سے کرتے ہیں. ایک قومی تہوار ہے جس کا دین سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایرانیوں کی یا فارس لوگوں کی تہذیب ہے اپنی. مسلمانوں کی عید اور ہیں, عید فطر ہے, عید قربان ہے, عید غدیر ہے, یہ عیدیں اسلامی عید ہیں, نوروز ایرانی عید ہے, اور ابھی اس وقت 21 مارچ کو ہوتا ہے, نیا سال شروع ہوا ہے. اس مناسبت سے رہبر معظم نے ایک مفصل بیان بھی کیا ہے, اور اس کے اندر بھی بڑے اچھے نکات ہیں, وہ کسی اور موقع پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا. موضوع جو افسوسناک ہوا گزشتہ ہفتے, وہ نیوزی لینڈ کے اندر گزشتہ جمعہ کو مساجد کے اوپر حملات ہوئے 2 مسجدوں میں, اور 50 کے قریب مسلمین نمازی وہاں پر عورت مرد شہید کر دیے گئے بے دردی کے ساتھ. اور یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہوا کہ قاتل نے تمام کاروائی, قتل و غارت ساری انٹرنیٹ پر آن لائن لائیو دکھائی ہے ساری. اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا, ٹوپی, اور اس ٹوپی کے اندر کیمرہ بھی لگا ہوا تھا, لائٹ بھی لگی ہوئی تھی, اور اس کیمرے سے وہ ساری فلم لے کے مار رہا ہے چن چن کے بندوں کو, مسجدوں کے اندر گیا ہے. بہت ہی ماڈرن اسلحہ اس نے, آٹومیٹک اسلحہ رکھا ہوا ہے, وہ مختلف گنیں, ایک گن چلاتا ہے, وہ میگزین پوری ہوتی ہے, دوسری لگاتا ہے, پھر وہ گن پھینکتا ہے, یہ سب خود فلما رہا ہے, اور ساری اس نے آن لائن یہ قتل و غارت ساری دکھائی ہے. اپنی بندوقوں کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے سارا, تمام بندوقیں لکھائی کی ہوئی ہیں. اس لکھائی میں اس نے وجوہات لکھی ہوئی ہیں کہ کیوں کر رہا ہے یہ قتل, اور ان وجوہات میں اس نے تاریخی مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جو دشمنی تھی صلیبی زمانے میں, 16ویں اور 17ویں صدی کے جو جنگیں ہوئی ہیں, ان جنگوں کا اس نے ذکر کیا ہے کہ اس تاریخ کو, چونکہ وہاں یہ کارروائی ہوئی تھی, اور اسی تاریخ کو میں اب انتقام لے رہا ہوں صلیبی جنگوں کا جن میں عیسائیوں کو شکست ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ہی اس نے بہت سارے اور لوگوں کے بھی نام لکھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے ابھی تک مسلمان قتل کیے ہیں اور حملے کیے ہیں, انہوں نے ان کو بھی قتل کیا. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی بیان اپنا اس کا آیا ہے خبروں کے اندر, اخباروں میں, کہ اس نے کہا کہ میں ٹرمپ سے بہت متاثر ہوں اور ٹرمپ کی پالیسی پر عمل پیرا ہوں. خوب, یہ واقعہ بہت ہی انوکھا واقعہ اور عجیب واقعہ ہوا ہے کہ اس طرح کھل کے کاروائی کرنا, مسلمان مساجد میں مسلمانوں کا قتل عام کرنا, اور پھر اس کی تشہیر کرنا, اگرچہ اس کی تلافی کے لیے نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم, انہوں نے, ظاہر سیاسی لوگ ہوتے ہیں, ایکٹر ہوتے ہیں, بظاہر اس نے اچھے اقدامات کیے ہیں, مسلمانوں کی دلجوئی کی ہے, ہمدردی کی ہے, کالے کپڑے پہن کے تعزیت کرنے آئی ہے, ابھی تک بیان دے رہی ہے, ٹرمپ کو بھی اس نے اچھے کرارے کھرے جواب دیے ہیں, لیکن ظاہر یہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں, ان کے ان اقدامات کو معیار نہیں قرار دیا جائے. یہ واقعہ, یہ المیہ جو نیوزی لینڈ میں ہوا ہے, اس کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے. تمام مسلمان ممالک اور تمام مسلمان جتنے ادارے شخصیات ہیں, بیٹھ کر اس پر غور کریں در حقیقت یہ نتیجہ ہے اس سارے عمل کا جو پہلے ہو چکا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے جدید۔ پہلا مرحلہ دنیا کے اندر گزرا ہے اسلام حراسی کا، اسلام حراسی یعنی ہراساں کرنا، اسلام سے، مسلمانوں سے، مسلمانوں کا ایک بہت ہی خوفناک چہرہ، مسخ شدہ چہرہ، مکروہ چہرہ اور دہشتناک چہرہ، وحشتناک چہرہ دنیا کو دکھانا، یہ پہلا مرحلہ تھا جو جس میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور اس چہرے میں پلاننگ ساری شیطان کی تھی، امریکہ کی تھی، مغربیوں کی تھی، لیکن کریکٹر سارے اس میں مسلمان تھے۔ جس طرح فلم بنتی ہے اور ڈائریکٹر کوئی اور ہوتا ہے، پروڈیوسر کوئی اور ہوتا ہے، لیکن ایکٹر آگے اور ہوتے ہیں جو باقاعدہ ہائر کیے جاتے ہیں، انہیں پیسوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، عورتیں مرد جو سنیریو میں لکھے ہوئے اپنے اپنے کردار آ کر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوا، اس سنیریو میں ڈائریکٹر امریکہ اور مغربی تنظیمیں تھیں، پروڈیوسر ان کے عرب ممالک تھے جنہوں نے پیسہ لگایا ہے، اور ایکٹر سارے جاہل نادان مسلمان بنے، جہادی اور تنظیمیں بنی، لشکر بنے، یہ ایکٹر تھے اس فلم کے۔ جیسے پاکستان سے، اور شروع بھی پاکستان سے ہوا، پاکستان میں یہ لشکر بنے، یہ لشکر مسلمان کشی میں اور مسلمانوں کی تکفیر سے انہوں نے آغاز کیا۔ پیچھے ساری مدد ان دو کی تھی، ڈائریکٹر مغرب تھا، امریکہ اور یورپ، اور پروڈیوسر عرب ملک تھے۔ پروڈیوسر اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز ان کو مہیا کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، ڈائریکٹر وہ ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے۔ یہ جو سینیریو گزشتہ 30-40 سال میں ہوا، افغانستان جنگ اور افغانستان جنگ کے بعد سے، یہ ایک مرحلہ تھا۔ اس کا نام آپ رکھیں اسلام ہراسی، یعنی اسلام سے لوگوں کو، دنیا کو ہراساں کرنا، مسلمانوں کو خوفناک چہرہ پیش کرنا، بدنما چہرہ پیش کرنا، مسخ شدہ چہرہ پیش کرنا، کہ مسلمان جو مثلا انہوں نے ہر طرح کا کام کیا، قرآن کو بھی نعوذ باللہ انہوں نے یہ پیش کیا کہ قرآن بھی ان کو دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ رسول اللہ، مثلا یہ جو کارٹون بنائے انہوں نے گستاخانہ خاکے، وہ خاکے یا نشر نہیں ہوئے، ہم لوگوں نے نہیں دیکھے، آپ نے نہیں دیکھے ہوئے، لیکن ان خاکوں میں یہی تصور دیا گیا تھا کہ یہ شخصیت بھی، ہستی بھی وہی ہیں جو مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں قتل و غارت کی۔ اور پھر اس کے بعد لشکر بنے، طالبان بنے یا پاکستان کے اندر لشکر بنے، انہوں نے جہاد کے نام پر ملک کے اندر قتل و غارت کیا، بے تحاشا قتل و غارت کیا، تکفیر کی دوسرے مسلمانوں کی۔ پھر اس کے بعد دیگر ملکوں میں یہ کام تکرار ہوا، شروع ہوا، اور اسی طرح یہ کام پنپتا رہا، اس کو تکامل ملتا رہا، اس کو تکمیل کرتے رہے، اور اوج اس کا، پک پوائنٹ اس کا، سوریا اور عراق کے اندر داعش کا وجود تھا۔ وہ انہی کی ایک ترقی یافتہ صورت تھی، داعش علیحدہ سے کوئی وجود نہیں تھا، یہی جو پہلے چھوٹے سطح پر اور مختلف سطح پر القاعدہ اور طالبان اور فلاں یہ لشکر بنے تھے، لشکر جنگوی اور سپاہ صحابہ، یہی بڑھ کر داعش بنے بعد میں، اور اس کا دائرہ وسیع کر کے مغربی دنیا سے ان ڈائریکٹرز نے اور پروڈیوسر نے خرچہ کیا، بے تحاشا خرچہ کیا۔ داعش وہ لشکر ہے کہ ابھی یہ خائن ہیں، بتاتے نہیں ہیں خرچہ جو انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کھربوں ڈالر خرچ کیے، اربوں نے، داعش بنانے کے لیے، جیسی جنگی مشینری انہیں بنا کے دی کہ یہ سوریا حکومت بھی ختم کریں گے، عراق حکومت بھی ختم کریں گے، اور عراق میں ایک تکفیری ریاست قائم کریں گے، پھر اس کی مدد سے ایران کو ختم کریں گے، پھر اس کی مدد سے سعودی عرب کے اوپر قبضہ کر کے وہاں خلافت کا، اور یہ پورا ایک سنیریو انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ گلے کاٹے، پیچھے کلمہ لکھا، آگے لاشیں کاٹیں، لوگ جلائے، بموں سے اڑائے، میزائلوں کے ساتھ باندھے، ہر انوکھا کام انہوں نے، بچوں سے انسان ذبح کروائے اور اغوا کروائے، مختلف قسم کے لوگ، مختلف قبیلے عورتوں کی بے حرمتی کی، بچوں کی بے حرمتی کی، مزاروں کو تباہ کیا، اور اس تباہی میں مرکز انہوں نے تشیع کو رکھا کہ تشیع کو ہم نے ذبح کرنا ہے اور دہشت پوری دنیا میں پھیلانی ہے۔ اور پھر انہوں نے لائیو بہت ہی اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ سب کچھ فلمایا گیا۔ داعش جب کسی کا گلا کاٹتے تھے اور ساتھ جو فلم بناتے تھے، وہ فلم معیار کے لحاظ سے، ٹیکنیکلی لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ یعنی وہ ٹیکنالوجی جو اس وقت ہالی ووڈ کے پاس ہے اور وہ ٹیکنالوجی فلموں کی جو اس وقت انڈین فلمی انڈسٹری کے پاس ہے، پاکستان میں شاید سوچ بھی نہیں سکتے اس اعلیٰ درجے کی فلم بنانا، داعش نے وہ بنائی۔ ان کے پاس اتنے ماہرین موجود تھے۔ یہ سب فلما کے انہوں نے دنیا میں نشر کیا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں، یہ ان کی تعلیمات ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، یہ ان کے نبی ہیں، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک طرف سے رسول اللہ کی توہین کرتے، رسول اللہ کی شخصیت کو مجروح کر کے پیش کرتے، قرآن کو تحریف کر کے پیش کرتے، اور ساتھ ہی یہ فلمیں بنا کر داعش اور ان کے ذریعے سے نمونے پیش کرتے ساری دنیا میں کہ دیکھو مسلمان یہ ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ تھا، اسلام ہراسی، اسلام سے ہراساں کرنا، اسلام سے لوگوں کو بدزن کرنا، اسلام سے لوگوں کو خائف کرنا، ڈرانا کہ اسلام خطرناک ہے دنیا کے لیے، بشریت کے لیے خطرناک ہے۔ اب دوسرا مرحلہ اس کا شروع ہوا ہے، وہ ہے اسلام ستیزی، کہ اب یلغار عملی شروع کرو۔ وہی صلیبی دور جو بش نے اعلان کیا تھا، جب تہذیبوں کی جنگ کا اعلان کیا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ وہی صلیبی جنگیں ہیں جو میں آغاز کر رہا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ بارہا میں نے یہ آپ عزیزوں کی خدمت میں اور جوانوں کو بتایا ہے ایک نقطہ، لیکن ظاہر ہے ہم لکیر کے فقیر ہیں، جو بات ذہن میں پڑ جائے اس کو نکالتے نہیں ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ صہیونسٹ اور یہود سب سے بڑے خطرناک قوم ہیں دنیا کے اندر۔ ایک صہیونزم ہے یہودی، عرض کیا تھا کہ ایک صہیونزم ہے مسیحی، ایک سلفیت ہے عربی اور ایک سلفیت ہے مسیحی۔ سلفیت تمام جو خوفناک نقشے ہیں شیطان کے، جن پر یہود بھی عمل پہ رہا ہے اور صہیونسٹ بھی عمل پہ رہا ہے، یہ یہودیوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ عیسائیوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ عیسائی صہیونزم اصل محرک ڈائریکٹر ہے، یہودی ایکٹر ہیں، اسلام دشمنی میں یہودی ایکٹر ہیں، یہودی ڈائریکٹر نہیں ہے، مسیحی ڈائریکٹر ہیں۔ آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں اور معاصر زمانے میں جو کچھ ہوا ہے اور ان کی آئیڈیالوجی کو دیکھیں۔ اشارہ کیا تھا آخری نبرد کے عنوان سے جو گفتگو کی تھی اس وقت، وہاں اشارہ کیا تھا کہ عیسائیوں نے سوریہ کے اندر جو نبرد ہو رہی ہے اس کو انہوں نے آخری نبرد کا نام دیا تھا، یعنی عیسیٰ کا ظہور ہونے والا ہے، اور حضرت عیسیٰ کے ظہور کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہودی ریاست بنے گی، اور یہودی ریاست بننے کے بعد عیسیٰ آئیں گے اور پھر یہ یہود حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پر عیسائی ہو جائیں گے، سارے یہودی، کوئی یہودی نہیں رہے گا، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ جنگ کریں گے، وہ ایک عربی شخصیت کے ساتھ جنگ کریں گے اور جنگ میں شکست دیں گے، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا پر عیسائی ریاست قائم ہو جائے گی۔ بش نے یہ سینیریو پیش کیا ہوا تھا، آخری نبرد اس تناظر میں ہے، عیسائیت یہ سوچ رہی ہے۔ آپ کو یہ جو بڑے بڑے پاپ گزرے ہیں، ان کے پادری، ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی کتابیں اور ان کے فتاوی جو تاریخ میں انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں دیے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں نہیں ہے۔ عزیزان، ایک بہت سادہ سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت غبی اور ڈل آدمی کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہود کی کبھی بھی کوئی ریاست نہیں تھی زمین کے اوپر جو مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہو۔ کوئی امپرر، کوئی سلطنت یہود کی زمین پر نہیں تھی جو مسلمانوں نے ویران کر دی ہو، لیکن عیسائیوں کی ہوئی ہے۔ عیسائیوں کا قبضہ تھا پوری دنیا پر، عیسائی امپرر پوری دنیا پر تھی مسلط، یہ ترکی، عراق اور ایران کے بارڈر تک سب روم تھا، روم یعنی عیسائی سلطنت، عیسائی سلطنت بیخ و بن سے اکھاڑ کے مسلمانوں نے پھینکی۔ یہ نفرت کب نکلتی ہے ان کے دلوں سے، یہ دشمنی کب نکلتی ہے ان کے دلوں سے؟ آپ اپنی تاریخ پڑھیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا۔ یہ جو مسلمان ملک بنے، یہ اکثر مسلمان ملک روم میں بنے ہوئے ہیں۔ آذربائیجان روم ہے، ترکی روم ہے، اور اس کے ساتھ جو مسلمان ممالک ہیں دیگر، ازبکستان، قزاقستان، فلاں فلاں، یہ سب روم کی ریاست تھی، یہ بیزانس کی ریاست تھی، یہ قسطنطنیہ بیزانس کی ریاست تھی، یہ ان کی بنی ہوئی تھی۔ اور جب اتنی ان کی عالمی بڑی سلطنت کس نے نابود کی؟ مسلمانوں نے۔ ان مسلمانوں سے نفرت ان عیسائیوں کے اندر ہے، لیکن انہوں نے مہارت سے صلیبی جنگیں خود لڑی اور مار کھائی، پھر اس کے بعد سے پلاننگ تبدیل کر دی کہ ہم خود کیوں لڑیں۔ انہوں نے یہود کو آگے کیا، یہود کو اپنا اعلی کار بنایا مسلمانوں کے خلاف۔ عیسائی یہود کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، کیوں؟ اسرائیل سے کیا ہمدردی ہے ان کو؟ عیسائی نظریہ یہود کے خلاف ہے، چونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق یہود نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، تو قاتلین عیسیٰ کو ایک مسیحی کیسے قبول کرتا ہے؟ اسے قبول نہیں کیا، اسے تیار کیا ہے مسلمانوں کے لیے۔ دو دشمن ہیں ان کے، یہود اور مسلمان۔ یہود کو انہوں نے تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف بنا کے یہ ریاست بنا کے دی ہے۔ اب مسیحیت نے تہذیبوں کی جنگ شروع کی ہے، ان کے تھیوریسین نے، ان کے تھنک ٹینک نے نئے سرے سے پلاننگ کی ہے، اور اپنے پچھلے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ آپ نے غلط سوچا ہوا تھا، آپ دوسرے طرز پر لگے ہوئے تھے، تہذیبوں کی جنگ شروع کرو۔ تہذیبوں کی جنگ میں انہوں نے اسلام کی، سب سے پہلے اسلام کی تہذیب کو داغدار کیا، اسلام کی تہذیب پہ دھبا لگایا کہ یہ دہشت ناک، دہشت گرد، وحشت ناک اور غیر انسانی ہے، اور وہ داعش نے عملاً کر کے دکھایا۔ یہ کریکٹر انہی کے تھے، عرب پروڈیوسر ہیں اسلام ہراسی کے، مغرب ڈائریکٹر ہے، اور یہ جاہل نام نہاد طالبان اور القاعدہ، یہ سارے ایکٹر ہیں اس کے۔ ان کا کام صرف اسلام کو بدنام کرنا تھا، جو کر دیا انہوں نے۔ اس وقت دنیا کے اندر جو لاوا پک رہا ہے، صرف نیوزی لینڈ کا ایک حادثہ نہیں ہے، یہ جس طرح ایک بہت بڑا ڈپو ہوتا ہے نا، اور اس کے اندر ایک پٹاخا پھوٹتا ہے، ایک چنگاری سے نکلتی ہے، اسپارکنگ ہوتی ہے، یہ وہ اسپارکنگ ہے جو ہے نیوزی لینڈ کے اندر۔ اصل کام ابھی ہونا ہے، اصل کام ہونا ہے جس کی تیاریاں ہیں۔ تین ملک اس وقت مکمل طور پر آمادہ ہیں اسلام ستیزی کے لیے۔ اسلام ستیزی کا مطلب یعنی مسلمانوں کے قتل عام کے لیے۔ ایک قتل عام اس طرح سے ہو جیسے نیوزی لینڈ میں ہوا ہے، ایک قتل عام اس طرح سے ہو جو اسرائیل نے پلاننگ کی ہوئی ہے، ایک قتل عام اس طرح سے ہو جو امریکہ نے پلاننگ کی ہوئی ہے۔ کیوں پاکستان کو نہتا کر رہے ہیں؟ کیوں پاکستان کے ایٹمی اساسے پر ان کی نگاہیں ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آگے بہت کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے ایران پر حملہ کرنا ہے، انہوں نے پاکستان کو نہتا کرنا ہے، انہوں نے پاکستان کی طاقت توڑنی ہے۔ اور اس وقت یہ جو موجودہ لوگ ہیں، یہ ہوشیار رہیں کہ خیانت نہ کریں پاکستان کے ساتھ، بیچے نہیں، فروخت نہ کریں ان خریداروں کو، کچھ بھی نہ دیں، ان کے اوپر ملک کی سرحدیں بند کر دیں، ویزے فری کرنے کے بجائے سیل کر دیں پاکستان کی سرحدیں ان کے اوپر، کہ نہیں آ سکتے آپ لوگ۔ ان کا یہ سینیریو ہے پیچھے، ان کے ذہنوں میں یہ نقشہ ہے پیچھے، شیطان۔ اس وقت تین ملک فقط مسلمان مارنے کے لیے تیار ہیں، فقط مسلمان، امریکہ، اسرائیل اور بھارت۔ یہ ان کی سوچ ہے، اس وقت یہ مکمل طور پر تیار ہیں۔ چونکہ ہندوستان کے اندر مسلمان اس وقت بہت غیر محفوظ ہیں، یہ جو عرض کیا تھا کہ یہاں پاکستان میں ایک سوچ یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے یہ انڈیا کے الیکشن تک ہوگا، پھر اس کے بعد دوستی شروع ہو جائے گی پاکستان کے ساتھ۔ یہ سادہ ہیں، احمق ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ چونکہ انڈیا کے اندر جو لاوا بنا ہے وہ الیکشن کے لیے نہیں بنا ہے، وہ مسلمان کشی کے لیے بنا ہے۔ انڈین موجودہ انڈیا کے اندر جو پارٹی حاکم ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کی جو حامی مذہبی جماعت ہے، اس مذہبی جماعت کے لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ 2025 میں پاکستان انڈیا کا حصہ ہوگا۔ 2025 میں، ابھی 2019 ہے، لمبا ٹائم نہیں دیا اس نے۔ 2025 میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے، ہندو شدت پسند جماعت کے، ہندو شدت پسند جماعت کے لیڈر نے یہ بیان دیا کہ 2025 میں پاکستان انڈیا کا حصہ ہوگا، اور انڈین تیار ہو جائیں پاکستان کے حصے میں جانے کے لیے، وہاں جائیدادیں خریدیں اور قبضہ کریں اور سارا کریں۔ انڈیا کے مسلمان غیر محفوظ ہیں، ذرا ان پر تیاروں کے ذریعے تو حملہ نہیں ہوگا، یہ ماڈل ہوگا۔ یہ جو اس شخص نے آن لائن سارا بتایا ہے، یہ کلاس تھی، یہ ٹیچر تھا، یہ انسٹرکٹر تھا، یہ ٹرینر تھا، اس نے پوری دنیا کے مسلمان دشمنوں کو راہ دکھلائی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ یہ کام کرو۔ آن لائن کرنے کا کیا مطلب ہے کہ دیکھو یہ سٹائل ہے کام کرنے کا، کہ ان کی مسجدوں میں جاؤ، ان کو قتل عام کرو۔ اسی دن انڈیا کے اندر جشن ہوئے ہیں، جس دن نیوزی لینڈ پہ حملہ ہوا ہے، انڈیا میں باقاعدہ ان شدت پسندوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، جشن منائے ہیں، بھنگڑے ڈالے ہیں۔ اسرائیل نے جو کچھ فلسطین میں کیا وہی کشمیر میں ہو رہا ہے، تکرار ہو رہا ہے، ہو بہو سیکھ لیا انہوں نے۔ آپ توجہ کریں کہ ایک طرف سے پاکستان کشمیر اور انڈیا کے مسلمان ہیں، ساتھ بنگلہ دیش بھی شامل کر لیں، یہ ایک پٹی ہے مسلمانوں کی بہت بڑی۔ اس کے لیے ایک سینیریو بنا ہوا ہے، دوسرا ہے ایران، عراق، لبنان، سوریا، اس کے لیے علیحدہ تیاری ہوئی ہوئی ہے۔ اسرائیل اور عرب، یہ ایران، عراق، سوریا، لبنان کے لیے تیار ہیں، اور ادھر پاکستان، کشمیر، بنگلہ دیش کے لیے، اور ہندوستان کے اندر مقیم کے لیے یہاں ہندو شدت پسند تیار کیے جا رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے امریکہ۔ یہ ایک باقاعدہ ٹریننگ فلم تھی جو انہوں نے بنائی ہے۔ آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص نیوزی لینڈ، جو دعوے کرتے ہیں کہ بڑے ترقی یافتہ ملک ہیں، پیش رفتہ ملک ہیں، اور ان کے اندر پرندہ پر مارے، ان کی انٹیلیجنس بڑی قوی ہے، یہ شخص کتنے آدھے گھنٹے تک یا آدھے گھنٹے سے زیادہ فائرنگ کرتا ہے، دو مسجدوں میں جاتا ہے، قتل عام کرتا ہے، آن لائن دکھا رہا ہے، اور وہاں قریب کوئی چوکی تھانہ نہیں ہے، یا آن لائن دکھا رہا ہے تو ہر ممکنہ طریقے سے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ جو کچھ ابھی نیوزی لینڈ کی حکومت کر رہی ہے وہ صرف پوچھا لگا رہے ہیں، خون صاف کر رہے ہیں، وہاں سے تلافی تو نہیں کر رہے کسی چیز کی، نہیں روکیں نہ مسلمان اس سادگی میں آئیں۔ یہ وہ پہلا مرحلہ تھا اسلام ہراسی، کہ اسلام کا خوفناک چہرہ، ابھی مغربیوں کے اور دنیا کے دلوں میں انہوں نے اسلام کی جو تصویر پیش کی ہے وہ وہی ہے جو پاکستان میں جاہل مولویوں نے شیعوں کی تصویر اہل سنت کے ذہنوں میں ڈالی ہے۔ شیعہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک بہت خوفناک چیز۔ پہلے میں ایک مولانا صاحب مبلغ خدا رحمت کرے گزر گئے ہیں، وہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں گئے تھے تبلیغ کے لیے، تو وہاں علاقے میں یہ بات پھیل گئی کہ شیعہ مولانا آیا ہوا ہے، شیعہ آیا ہے یہاں تبلیغ کے لیے، تو وہ پہاڑی لوگ آتے تھے شیعہ دیکھنے کے لیے، ڈرتے ڈرتے جیسے کوئی بہت وحشتناک درندہ دیکھنے آئے ہیں، وہ اندر آ کے بیٹھتے تھے بیٹھک میں، اور آ کر اس کے سامنے پوچھتے تھے شیعہ کہاں ہیں، میزبان اشارہ کرتا کہ یہ شیعہ ہے، تو وہ کہتے تھے یہ نہیں، یہ تو ہماری طرح کا ہے، شیعہ کہاں ہے، یہ تو انسان ہے، وہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ شیعہ انسان نہیں ہوتا، یہ بٹھایا ہوا ہے انہوں نے ان کے ذہنوں میں، یہ کوہستان میں آپ جائیں وہاں تشیعوں کا یہی تصور ہے، آپ خیبر پختونخوا میں جائیں وہاں تشیعوں کے بارے میں یہی تصویر ان کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے، کل مولانا صاحب یہاں پروگرام میں آئے ہوئے تھے، وہ یہی بتا رہے تھے کہ ایک سنی اہل سنت کے ایک اچھی شخصیت، جو نام بھی انہوں نے بتایا میرے ذہن میں نہیں ہے، کہ ان کا قول نقل کیا، کہا کہ جتنا تخریب تشیعوں کی ہو چکی ہے، چہرہ مسخ کر کے تشیعوں کا پیش کیا گیا ہے، اس کے بعد اب شیعوں کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو انسان ثابت کریں، پھر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں، یعنی اس طرح ان حرام خور مولویوں نے تشیعوں کی مسخ کر کے تصویر پیش کی ہے قابل نفرت، کہ لوگوں نے سمجھا انسان ہی نہیں ہوتے یہ، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شیعہ کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں، ایک کان نیچے بچھاتا ہے اور ایک کان اوپر اوڑھ کے سوتا ہے، اس طرح کی مخلوق کا نام شیعہ ہے، خوب ظاہر ہے جب لوگ سنتے ہیں دیہاتی جاہل یہ باتیں سنتے ہیں تو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ صحیح بات کر رہا ہے، ایسا ہی ہوگا، اگر ایسا ہے تو مارو اس کو، وہی کام مغرب میں مسلمان کے بارے میں ہوا، وہی تصویر، دونوں جگہ ایک سینیریو تکرار ہوا، یہاں شیعہ کے بارے میں، وہاں مسلمانوں کے بارے میں، وہاں مسلمان یہی ہے، اور ساتھ پروف اور فلمیں موجود ہیں، یعنی مغربیوں نے جب کہا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، وحشت ناک ہیں، درندے ہیں، تو ثبوت کیا ہے، خوب یہ فلمیں ثبوت ہیں، یہ دیکھو یہ مغربیوں کو پکڑ پکڑ کے گلے کاٹ رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی ہے نا، اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، جھنڈا ساتھ لگتا ہے، یہ باقاعدہ ایک سینیریو کے ساتھ ہوا ہے یہ کام، اور اس کا پہلا مرحلہ یہ طے ہوا ہے، اب دوسرا مرحلہ ہے اسلام ستیزی، کہ باقاعدہ اب اس نفرت سے فائدہ اٹھاؤ، آج اگر کوئی پاپ، کوئی حکومت، کوئی ٹرمپ ممکن ہے یہ کال دے دے کہ یورپ کے جوان اٹھیں اور جہاں مسلمان ہیں اس کو قتل عام کریں، یورپ کے اندر کریں، وہ آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ کی خبر سن کر چار مسجدوں میں ایک ہی دن برطانیہ میں حملہ ہوا، آج جمعہ ہے، آج خدا رحم کرے معلوم نہیں یورپ میں کیا ہو رہا ہوگا، چار مسجدوں میں ایٹ اے ٹائم حملہ ہوا، یہ ایک نمونہ تھا، ماڈل دکھایا انہوں نے کہ اس طرح کرو، یہ ستیز شروع کرو، اور اس کے اوپر ابھی تک جو وہ عرض کیا کہ بیان آیا ہے، ایک طرف سے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم نے بیان دیا، اس نے اچھا کردار ادا کیا ہے، لیکن عرض کیا کہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، چونکہ اس نے تحفظ نہیں دیا ہوا تھا مسلمانوں کو پہلے سے، اب آ کر اوپر سے پوچھا مارنا وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمانوں کو تسلی دے رہی ہیں، سب سے جو ابھی تک بیان کی حد تک جاندار بیان آیا ہے وہ ترکی کے صدر کا ہے، کہ وہ ہمیشہ بیان جاندار دیتے ہیں، کام الٹا کرتے ہیں، بیان جاندار دیتا ہے وہ، اس نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر نیوزی لینڈ کی حکومت نے انتقام نہیں لیا اور ہم خود لیں گے، ترکی لے گا انتقام، ظاہر ہے وہ اس طرح کی بھڑک مارتے ہیں وہ، لیکن ابھی تک کرتے کچھ نہیں ہیں، اسرائیل کو بڑے بڑے جملے کستے ہیں، لیکن سفارتخانہ اسرائیل کا ترکی میں بھی ہے اور ترکی کا سفارتخانہ تل ابیب میں بھی ہے، سفارتخانے کو نہیں چھیڑتا، تجارتی معاہدے ہیں، اسلحہ لے بھی رہا ہے دے بھی رہا ہے ان کو، لیکن جب اسرائیل کو للکارتا ہے تو دنیا جانتی ہے کہ کیا کہتا ہے وہ، مثلا ابھی تک جو کھل کے بیان آیا انہی کا آیا ہے، لیکن ظاہر ہے بیان کی حد تک ہے، اس کے علاوہ اسلامی تعاون تنظیم وہ سوچ رہی ہے کہ اجلاس کریں یا نہ کریں نیوزی لینڈ کے اوپر، ظاہر ہے پیچھے عرب موجود ہیں اس تنظیم کے اندر، انہوں نے پاکستان کے متعلق کانفرنس بلائی جس میں انڈیا کی وزیر خارجہ کو بلایا اسلامی تنظیم میں، اور پاکستان کی مذمت کروائی انڈین وزیر خارجہ سے، سشما سے. یہ ان کی مسلمانوں کی حالت ہے، یہ خوفناک منظر ہے جو آگے آنے والا ہے. ایک طرف سے انڈیا کے اندر اتنا لاوا پکایا گیا ہے مسلمانوں کے خلاف، ایک طرف سے اسرائیل اس شدت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے امریکہ اور یہ عرب جو خیانت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. صرف ایک محاذ تھا ان سب کے مقابلے کے لیے، وہ ایران کا محاذ تھا جس کو انہوں نے اندرونی طور پر بہت بڑی مشکلات کا شکار کر دیا ہے، بہت شدید مشکلات کا شکار، یعنی ناقابل تحمل مشکلات ایران کے اندر پائیکاٹ کی وجہ سے اور پابندیوں کی وجہ سے پیش آ گئی ہیں تاکہ مفلوج کر دیں. لیکن رہبر معظم نے کل کے بیان میں کہا ہے کہ ہم بھوک پیاس کاٹ لیں گے، لیکن ہم اپنا دفاع اور اپنی مملکت کا دفاع اور اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے، دفاع میں ذرا برابر کمی نہیں کریں گے ہم. یہی پالیسی یہاں پاکستان میں ہونی چاہیے. پاکستانی بھوکے مر جائیں کوئی حرج نہیں ہے، یہ موت حرام کی موت نہیں ہوگی، لیکن ذلت قبول نہ کریں، یہ ایٹمی اثاثوں تک ان کی رسائی نہ ہونے دیں، پابندی لگا دیں، ان کے آنے پر ہی پابندی لگا دیں کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھو بھی نہیں تم. پاکستانی قوم محنت کرنے والی قوم ہے، مشقت کرنے والی قوم ہے، پوری دنیا میں مشقت پاکستانی کر رہے ہیں جا کر، تو اپنا ملک بہتر بنا سکتے ہیں اگر یہ قیادت سیاسی اور لیڈرشپ ہماری یہ خیانت نہ کریں. ملت کر سکتی ہے بہت کچھ، صبور لوگ ہیں. آپ دیکھیں 15-16 سال بغیر بجلی کے رہنا یہ صرف پاکستانی کر سکتے ہیں، اور دنیا میں اس صدی میں کوئی، اس زمانے میں کوئی آدمی اس طرح سے زندگی بسر نہیں کر سکتا. یہ پاکستانیوں کی ہمت ہے کہ یو پی ایس پر گزارا کر لیتے ہیں، اور وہ دھوپ پہ چارج ہونے والے سسٹم پہ موبائل اپنا چارج کر لیتے ہیں، اس سے زیادہ بجلی ان کو ضرورت نہیں ہے، موبائل چارج ہو جائے بس کافی ہے، اللہ کا شکر ہے ساری عمر کے لیے. برداشت ہے نا ان کے اندر، کر سکتے ہیں یہ برداشت، سختیاں برداشت کر رہے ہیں. بلا وجہ مہنگائی بڑھا رہے ہیں ان کے اوپر نالائکی کی وجہ سے، اور اس مہنگائی کو تیار ہیں یہ. اب خدا نہ کرے جس دن 100 روپے میں ایک بھنڈی ملے ایک دانہ، لیکن یہ خریدیں گے اس دن بھی کھائیں گے بھنڈی، یہ 100 روپے میں خرید کے پھر پارٹی کریں گے، بھنڈی کی پارٹی ہوگی سارے مل کے، آج بھنڈی پکی ہے جس طرح نایاب چیز پکتی تھی نا. ہمیں یاد ہے جب چھوٹے تھے تو مرغ پکنا ایک بہت نایاب چیز تھی، کسی گھر میں پکے یا کسی محفل فنکشن میں مرغ پکا ہے تو وہ چرچا پورے عالم میں ہوتا تھا کہ انہوں نے مرغ پکایا ہے. اور کھانے کو تو نہیں دیتے تھے، سونگ لیتے تھے لوگ جا کر کہ مرغ پکتا ہوا سونگ لیں ہم کہ اس کی مہک کیسے ہوتی ہے. اب یہ حال بھنڈی بینگن کا اگر ہو جائے پاکستانی پھر بھی برداشت کر لیں گے، جب ان کے اندر یہ کوالٹی ہے صبر کر سکتے ہیں، تو پھر اس کو ملک کے لیے کیوں نہ اس کو استعمال کیا جائے، ملک کے تحفظ کے لیے کیوں نہ اس کوالٹی کو استعمال کیا جائے. ان کی دعا ہے ہماری خداوند تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تمام دنیا میں مسلمانوں کی مظلوموں کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار شیطان کے ان نقشوں کو ناکام فرمائے، اور خداوند تعالیٰ ان شیاطین کو ان کے اپنے بنائے ہوئے نقشوں میں مبتلا کر کے محو فرمائے اور ناکام فرمائے انشاءاللہ. صلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.